الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، فلسطین میں زبردست جہاد ہو رہا ہے اور حماس کے مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے دو بڑی بڑی طاقتیں اور ایک ان کا بچہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل، دو مہینے میں انہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے اور نہ آئندہ انشاءاللہ بگاڑ سکیں گے، بلکہ یہ سب انشاءاللہ مٹیں گے. مجاہدین کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور ان کی نصرت ہے، اور مسلمان حکومتیں تو مردہ ہیں، وہ تو بے حس ہیں، بے شرم اور بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، ان میں تو کوئی حمیت نہیں ہے. لیکن مسلمان الحمدللہ سارے دنیا کے ان کے ساتھ ہیں، جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، قنوت نازلہ ہو رہی ہے. یہ مسلمان کے حق میں دعا ہونا، جیسے یہ لڑائی کا زبردست ہتھیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص مدد بھی ہے. اور یہ فلسطین کے مسلمان جہاد اس لیے کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا قبضہ فلسطین پر ناجائز قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، اس نے غلط قبضہ کیا ہوا ہے. یہ علاقہ یہودیوں کا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا نہیں ہے، دراصل یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. آج میں اس کی مختصر تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بصیرت حاصل ہو. فلسطین کا علاقہ انتہائی بابرکت علاقہ ہے، اس کا چپا چپا مبارک ہے. خود اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کے اندر خیر و برکت رکھنے کی وضاحت فرمائی ہے. بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر مبعوث ہوئے ہیں اور کچھ انبیاء علیہ السلام یہاں پر مدفون بھی ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا خود باعث برکت ہے، اور ان کا وہاں پر مدفون ہونا مجھے بھی خیر و برکت ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو پہلی منزل آسمانوں پر جانے سے پہلے بیت المقدس ہے جو فلسطین کے اندر ہے, بیت المقدس وہاں پر ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہوئے سب سے پہلے یہاں پر تشریف لے گئے. مسجد بیت المقدس میں اس وقت آپ کا استقبال کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بیت المقدس میں انہوں نے حضور کا استقبال کیا تھا اور نماز میں آپ نے ان سب کی امامت فرمائی تھی. اس کے بعد آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمان آپ نے عبور فرمائے, ہر آسمان پر آپ کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں, عرش پر تشریف لے گئے, سدرۃ المنتہیٰ کو آپ نے دیکھا, لوح محفوظ میں سے جو احکام فرشتے نوٹ کر رہے تھے وہ مقام آپ نے دیکھا, پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور ایک روایت کے مطابق اپنی آنکھوں سے اللہ جل شانہ کی زیارت فرمائی اور اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازیں پڑھنے کا تحفہ عطا فرمایا جو آخر میں 5 نمازوں کی صورت میں باقی رہا. پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو زمین میں پہلی منزل ہوئی بیت المقدس تھی جو فلسطین کے اندر ہے. اس واپسی پر بھی انبیاء علیہ السلام آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہوئے اور وہاں نماز فجر آپ نے ادا فرمائی اور آپ کی اقتداء میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. پھر وہاں سے واپس آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اسی میں مسجد اقصیٰ ہے. اور 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں جن کے لیے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے, مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد اقصیٰ جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے, اور مسجد اقصیٰ میں یا بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرنا 25,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک نماز کا ثواب 25,000 گنا ثواب ملتا ہے اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے. بیت المقدس پہلا قبلہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا. تقریباً 16 یا 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے, اور آپ کو اتنا اشتیاق تھا کہ آپ وقفے وقفے سے آسمان کی طرف رک کر کے دیکھتے تھے کہ شاید اب وہی آ جائے اور مجھے حکم مل جائے کہ میں نمازوں کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھوں. بالآخر حکم آ گیا اور جبرائیل امین وحی لے کر کے آیا اور اس وحی کے اندر بتایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, کیا آپ مسجد الحرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. اس کے بعد سے پھر حضور نے اور صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. تو پہلا قبلہ بیت المقدس ہے, دوسرا قبلہ مدینہ منورہ کے اعتبار سے خانہ کعبہ ہے. آج تک مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین موجود ہے, اس کو مسجد قبلتین اس لیے کہتے ہیں, اس کے معنی دو قبلے والی مسجد. دو قبلے والی مسجد اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ حکم پہنچا کہ مسجد الحرام کی طرف نماز میں اپنے رخ کرو تو یہ حکم اس وقت پہنچا جب وہاں جماعت ہو رہی تھی, تو کچھ نماز خان بیت المقدس کی طرف ہوئی اور نماز کا آخری حصہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ادا ہوا. اس لیے آج بھی اس میں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں, ایک خانہ کعبہ کی طرف اور دوسری بیت المقدس کی طرف. اس لیے مسجد قبلہ دین کہتے ہیں, اور حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں. اور یہ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے قبضے میں تھی, یہ بیت المقدس ان کے قبضے میں تھی. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں سن 14 ہجری میں اس کو آزاد کرایا. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں مسجد اقصا کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے آزاد کرایا, اور پھر تقریباً 450 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی, فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا. سن 65 اور 85 ہجری میں خلفائے بنو امیہ میں سے پانچویں خلیفہ عبد الملک ابن مروان, عبد الملک ابن مروان نے مسجد اقصا دوبارہ تعمیر کرانا شروع کی. اور چونکہ یہ بڑا لمبا کام تھا, اس لیے وہ اپنی زندگی میں اسے پورا نہیں کرا سکا. عبد الملک ابن مروان کا بیٹا تھا ولید ابن عبد الملک, جو اس کے بعد خلیفہ بنا. اس نے سن 95 میں جا کر اس مسجد کی تعمیر مکمل کی, اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کیا. پھر مسلمان ہی اس کے مالک اور منتظم رہے, اور تقریباً 550 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہی. اس کے بعد پھر دوبارہ عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا, اور حملہ کر کے اس پر اپنا قبضہ قائم کر لیا, جو کہ ناجائز تھا. اور پھر 90 سال تک ان کے قبضے میں رہی مسجد بیت المقدس اور فلسطین, 90 سال ان کے پاس رہی. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس پر حملہ کیا, اور حملہ کر کے عیسائیوں سے مسجد بیت المقدس آزاد کرائی, اور فلسطین کو آزاد کرا کر اپنے قبضے میں لی. پھر 650 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی. پھر 650 سال تک مسلمانوں کے پاس رہی. تو یہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے بھائی, یہودیوں کا اس سے کیا تعلق ہے, عیسائیوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بے شک ان کی اس سے عقیدت ہے اور محبت ہے, مگر وہ تو اب سب نام کی ہے. حقیقت میں تو یہ مسلمانوں کی جگہ ہے. فلسطین مسلمانوں کی ہے, بیت المقدس مسلمانوں کا ہے. 1000 سال سے زیادہ مسلمان اس کے اوپر قابض رہے ہیں. پھر 1917 میں دوبارہ پھر یہ عیسائیوں قبضے میں چلی گئی, اور یہودیوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا. اس وقت سے یہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہے, لیکن مسلمان برابر اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن وہ کوشش جزوی تھی. اس سے پہلے جو مسلمانوں نے ان کو چھڑایا, تو بڑے بڑے لشکر لے کر کے حملہ کر کے ان کو آزاد کرایا. اس کے بعد مختلف تنظیموں نے محنت کی, کوشش کی آزاد کرانے کی. 1947 میں برطانیہ نے جہاں ہندوستان کو آزاد کیا اور پاکستان بنا, وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اقوام متحدہ میں اس نے پیش کیا. اب اقوام متحدہ میں زیادہ تر کافر ہیں, انہوں نے بندر بانٹ والی والا فیصلہ کیا کہ فلسطین کے 2 حصے کر دیے, ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا, دوسرا حصہ مسلمانوں کو دے دیا. یہ غلط فیصلہ تھا, اس لیے کہ فلسطین تو پورا کا پورا مسلمانوں کا ہے, بیت المسجد مسلمانوں کا ہے. عیسائیوں کا اس سے کیا واسطہ, یہودیوں کا اس سے کیا تعلق؟ لیکن اقوام متحدہ میں اس نے یہ فیصلہ کیا جنرل اسمبلی نے کہ اس کو 2 حصے کر دیے جائیں, ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے, ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے. پھر 1948 میں اسرائیل حکومت قائم ہوئی. 1948 میں یہودیوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا, اور سب سے پہلے امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا. بس اس وقت سے یہ جھگڑا ہے, یہ جھگڑا اس وقت سے چل رہا ہے, اور 70 سال ہو گئے مسلمانوں کو وہاں پر لڑتے ہوئے اور جہاد کرتے ہوئے اس کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن قربان کرتے ہوئے. تو یہ یہودیوں کا علاقہ نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا علاقہ نہیں ہے, یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے مسلمانوں کے پاس ہے, اس کے بعد بھی 100,000 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہے. یہ تو 1917 سے کیا کہتے ہیں یہودی اس پہ عیسائی اس پہ قابض ہوئے ہیں, اور فیصلہ جو یہودیوں نے عیسائیوں نے حکومت اقوام متحدہ نے غلط فیصلہ کیا ہے, یہ دو ریاستیں نہیں ہیں, دو ریاست کا نظریہ غلط نظریہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چلو بھائی یہ تو اچھی بات ہے, آدم یہودیوں کو مل گیا اور آدھا کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو مل گیا, چلو اسے مان لو, اس کا مطلب ہے اسرائیل کو مان لو, اسرائیل کو مان لو, تو ڈاکو ہے, اس نے تو غصب کیا ہوا ہے, اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, اس کا کوئی حق نہیں یہاں پر رہنے کا. اس لیے بس 70 سال سے یہ چکی چل رہی ہے اور اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے, جو آج کل اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, پہنچا ہوا ہے. لیکن اور حماس جو ہے وہاں کی اسلامی تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم ہے یہ, اور غزہ وہاں کے فلسطین کے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہے جس کو ان ظالموں نے کھنڈر کر دیا ہے. ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے, ہزاروں زخمی ہو گئے, لاکھوں بیچارے بے گھر ہو گئے, لیکن الحمدللہ حماس کے مجاہدین اللہ معلوم ہوا ہے کہ اکثر ان میں حافظ ہیں, عبادت گزار ہیں, نیک ہیں. جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے حملہ کرتے ہیں, راکٹ مارتے ہیں, میزائل مارتے ہیں, تو اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر درود شریف پڑھ کے وہ پھینکے, اور الحمدللہ وہ نشانے پہ لگتا ہے. اور ان کے مضبوط سے مضبوط ٹینک بھی ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ ٹیکسی اڑ جاتی ہے, ایسے ان کے مضبوط ٹینک جو ہیں وہ بھی الٹ جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں معمولی سے ہتھیاروں سے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اس کی نصرت ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں, کم من فیاتن قلیلتن, کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں, غلبت فیاتن کثیرتن, غالب آئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال ہے, 2 مہینے کم نہیں ہوتے ہیں, 2 مہینے میں اب تک کچھ بھی ان کا بال نہیں ہلا سکے الحمدللہ. اور یہ امریکہ کی, برطانیہ کی اور اسرائیل کی بزدلی ہے کہ عورتوں پر بمباری کر رہے ہیں, شہریوں پر بمباری کر رہے ہیں, جو دنیا کسی قانون میں نہیں ہے, تمام قوانین کے بالکل خلاف ہے, بس یہ قوانین دوسروں کے لیے ان کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے یہ جہاد ہے بالکل, اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے تفصیل اس لیے بیان فرمایا, بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی اسلامی تنظیم ہے حماس, اس نے اتنا زبردست حملہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور فلسطین کو بھی مصیبت میں ڈال دیا, یہ تو کوئی جہاد نہیں ہے, یہ تو خودکشی ہے. غلط ہے, یہ ہرگز خودکشی نہیں ہے, اور ہرگز ان کا اقدام غلط نہیں ہے. جہاد فرض ہو چکا ہے, اور شریعت کے حکم یہ ہے کہ جس جگہ جہاد شروع ہوتا ہے وہاں کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے, پھر اگر وہ کافی ہے تو باقی دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض کفایہ رہتا ہے. لیکن جیسے جیسے مسلمان ناکافی ہوتے جائیں ویسے ویسے وہ فرض عین آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ بلا شبہ جو فلسطین کے اندر مجاہدین جہاد کر رہے ہیں یہ شرعی جہاد ہے, اور ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے. اور لیکن ہمیشہ جہاد جو ہوتا ہے حسب استطاعت فرض ہوتا ہے, جیسے حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے, جس میں استطاعت نہیں اس پہ حج فرض نہیں ہے. ایسے جہاد بھی جو فرض ہے وہ حسب استطاعت ہے, تو ہمارے اور آپ میں یہاں سے وہاں جا کر لڑنا ہماری استطاعت میں نہیں ہے. تو 2-3 چیزیں ہماری استطاعت میں, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت میں ہی فرمایا اور حدیث شریف میں ہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدلکم الا تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اپنے مال سے بھی اور جان سے بھی جہاد کرو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی زبان سے بھی جہاد کرو. تینوں سے حکم دیا آپ نے کہ تم تینوں سے جہاد کرو. تو ہم اب براہ راست وہاں جا کر اپنی جان تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں رہتے ہوئے اپنی جان استعمال کر سکتے ہیں جہاد کے لیے، مسلم مجاہدین کے لیے مال سے ان کی امداد کریں، زبان سے ان کی حمایت کریں، بیان کریں، تقریر کریں، خطاب کریں، اور مضامین لکھیں، کتابچے لکھیں، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کریں اور ترغیب دیں، متوجہ کریں اور ان کی حمایت کریں. اپنے جسم کے ذریعے پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے. خاص طور سے اس وقت مال کی ان کو سخت ضرورت ہے. جو مسلمان بے گھر ہو گئے ان کو بھی ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی. اس کے لیے بھی مال ہی مال چاہیے، اس کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ان کے لیے خوب گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیں. ہم لوگ غافل نہ ہوں، کاہل نہ ہوں، سست نہ ہوں. اور یہ لڑائی تو بڑی لمبی ہے بھائی، 70 سال سے چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں کب تک لڑتی رہے، ہم کب تک کریں. نہیں، غافل نہ رہیں بالکل بھی. آج کل الحمدللہ دو قنوت نازلہ بھی ہو رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں بھی قنوت نازلہ ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں، فجر کی نماز میں خاص اہتمام سے شریک ہوں، اور قنوت نازلہ میں دل و جان سے آمین کہیں. اگر قنوت نازلہ انشاءاللہ قبول ہے اول، تو اگر وہ قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. دعا، اور ویسے انفرادی طور پر بھی دعا کرنے کا معمول رکھیں. کوئی دن ہمارا اور کوئی ہماری نماز دعا سے خالی نہ جائے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مال جو ہے وہ ایک مرتبہ دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلسل جہاد چلا آ رہا ہے، اور اب برابر معلوم نہیں کب تک چلے گا، اللہ ہی کو معلوم ہے. جب تک ہر وقت پیسوں کی بھی ضرورت ہے، حمایت کی بھی ضرورت ہے، مدد کی بھی ضرورت ہے، نصرت کی بھی ضرورت ہے. جب ضرورت ہے تو بس سمجھو سمجھو ہم سب حالت جہاد میں ہیں، اور ہم اپنے استطاعت کے مطابق اس جہاد میں حصے دار رہیں اور اپنے آپ کو لگائے رکھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن دوسرا پیسے دے رہا ہے تو وہ صحیح جگہ پہنچاؤ. یہ بھی جہاد میں حصہ لینا ہے، یا اپنے احباب میں چرچا کر کے، تذکرہ کر کے ترغیب دو، آمادہ کرو تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ آمادہ ہو کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جہاد کی نیت سے پیسے دیں. اور اس کا بڑا ثواب ہے، اور اس کا بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی مجاہد کو جہاد کی تیاری کروا دے، جو شخص کسی مجاہد کو جہاد کی تیاری کروا دے، یعنی جہاد میں آدمیوں کو کھانے کو بھی چاہیے ہوتا ہے، پینے کو بھی چاہیے ہوتا ہے، سواری کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہتھیاروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ سب پیسے سے ہوتے ہیں. اسے اتنے پیسے دے دیے کہ ان کے لیے تمام مطلوبہ ہتھیار وغیرہ مہیا ہو گئے، تو خود گھر میں پیسے بھیج دیے، پیسوں سے جناب کسی مجاہد کو یا مجاہدین کی مدد کر دی، جس سے ان کو جہاد میں سہولت اور آسانی میسر آ گئی، تو اس کو بھی جہاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک دوسرے یہ کہ ایک روپیہ دے گا تو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، 2 روپے خرچ کرے گا تو 1400 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی اپنے جان کے ساتھ اپنا مال بھی جہاد میں خرچ کرے گا تو 1 روپے پر 700,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جس نے مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی اور ان کی مالی مدد کی تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں کہ بھائی ہمارے مرد جہاد میں شریک ہیں، اب ہمارے کھانے کی پرواہ نہیں ہے، اب ہمارے کھانے پینے پہننے کا مسلمانوں نے بندوبست کر دیا، تو اس میں فقط غزہ، تو مجاہد کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے نے بھی جہاد کیا. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس آدمی کے راہ جہاد میں صرف پیروں پر غبار آ گیا, گرد و غبار اس کے پیروں پر پڑ گیا. دوران جہاد, جہاد کے لیے جاتے ہوئے آتے ہوئے کپڑوں پر اور جوتوں پر ہلکی سی مٹی اور غبار پڑ گیا, تو اللہ تعالیٰ اس نہ صرف اس پیر پر بلکہ اس کے سارے جسم پر جہنم حرام کر دیتے ہیں. جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ جہاد کا عمل اسلام میں چوٹی کا عمل کہلاتا ہے. جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان سب سے اونچا اور سب سے بلند ہوتا ہے, بس ایسے ہی یہ جہاد اسلام کی سربلندی کا باعث ہے. اگر جہاد کیا جائے اور باقاعدہ جہاد ہوتا رہے تو مجال نہیں کہ کافر مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکے. ہرگز ہرگز وہ مسلمانوں کے سامنے چاہے وہ کتنے ہی بڑی طاقت ہوں لیکن ٹھہر نہیں سکتے. ہمارے سامنے دو مثالیں موجود ہیں کہ افغانستان کے اندر وہی بیچارے نہتے اور دنیا میں سب سے زیادہ کمزور اور مفلوق الحال تھے. پہلے روس وہاں پٹ گیا اور اس کا جنازہ نکل گیا, پھر امریکہ نے 20 سال وہاں خرچ کیے, وہ بھی دم دبا کے بھاگا. یہاں پر بھی دم دبا کے بھاگے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے بھائی اپنی ذمہ داری پوری کریں. میں نے ایک ذمہ داری گزشتہ جمعہ بیان کی تھی, دو باقی تھی وہ ابھی بیان کر دیتا ہوں مختصر. ایک تو یہ کہ ہم دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں, یعنی مجاہدین کی فتح کے لیے, کامیابی کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے اور یہودیوں کا قبضہ سے نکالنے کی خوب دعائیں کرتے رہیں, خوب دعائیں کرتے ہیں رات دن. بس اپنے دعا کو اپنا مشغلہ بنا لیں, اپنا معمول بنا لیں, ذمہ داری سمجھیں اس کو. تو یہ دعا معمولی چیز نہیں, پورے عالم میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, وہ دعائیں ضرور رنگ لیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرے نمبر پر مال سے ان کی امداد کریں. اور تیسری بڑی اہم چیز ہے جس سے ہم دشمن کو زبردست معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں, وہ ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ. اس میں ہمارے پاکستان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. یہاں جیسے بائیکاٹ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. کچھ مسلمان بائیکاٹ کر رہے ہیں, اکثر مسلمان بائیکاٹ نہیں کر رہے, لہذا اس کی طرف توجہ دے بھائی. یہ بھی جہاد کے اندر زبردست حصہ لینا ہے اور یہ بھی دشمن کو ایسی مار لگانا ہے کہ اسے کہتے ہیں خاموش تلوار, کہ یہ خاموش تلوار ہے جو آر پار کرتی ہوتی ہے بالکل. اور دشمن معاشی طور پر جب تباہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جنازہ نکل جائے گا. تو ہم سب پاکستان کے مسلمان اللہ کرے کہ یکجان ہو کر کے کافروں کی, امریکہ کی, اسرائیل کی, برطانیہ کی مصنوعات چھوڑ دیں, نہ خریدیں نہ بیچیں نہ استعمال کریں. تو غیرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کی چیزیں کیوں استعمال کریں. وہ دشمن ہم سے پیسے کما کر کے ہمارے اوپر ہی وہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے. انہیں جو نفع ہو رہا ہے وہ نفع بعض کمپنیاں تو باقاعدہ ان کی مدد کر رہی ہیں, اور مدد کر کے ان کمپنیوں کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, اس پہ ان کو نفع ہو رہا ہے, وہ نفع جناب اسرائیل کو پہنچ رہا ہے, اور وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور مسلمانوں پر قیامت گزر رہی ہے. یہ ہماری غفلت کی بات ہے, ہماری زبردست کوتاہی کی بات ہے. لہٰذا آج سے اپنے گھر کا جائزہ لیں, اپنے کاروبار کا جائزہ لیں. جو چیزیں ایسی ہیں جو ان ممالک کے ساتھ خاص ہیں اور ان کی مصنوع ہیں, ان کی بنائی ہوئی ہیں, وہ نہ خریدیں نہ بیچیں نہ استعمال کریں. جو اب لے لیے تو لے لیا, لیکن آئندہ پاکستانی چیز لیں, مسلمان ممالک کی مصنوعات لیں, وہی خریدیں وہی بیچیں وہی حتی الامکان استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.